पसंदी वही लगी था हाथ आप समर में समुद्र में डूब रहे थे उनके हाथ एक मछली लग गई तो उन्होंने उसको किनारे फेंका तू तो अपनी जान बचा हमारी जाए इस तरह ठीक रहेंगे कोई नारा देकर मुलाकात करना आशिकों का काम नहीं सख्त मुस्तस्किर जाने आशिक प्यासी रहती है मौसम से मुलाकात की इस तरह मछली प्यासी रहती है पानी की एक लम्हा उसको अपनी हयात नहीं मौत मालूम होती है पानी से निकल जिधर खुशकी हजारों रंग रास अगर कुछ अगर जो खुशकी से हजारों रंगीनियां है ना अगर जेकर खुशकी हजारा रंग रास माहियारा क्या है मानिया माहियारा बा यहूसत जंग रास यहूसत माने खुशकी खुशकी से मछलियों को जंग है अदावत एक लम्हा वो खुशकी पर रहना चाहती है क्या बड़ी यहाँ कहती है कि भाई हमारी मौत है खुशकी और जो हमारी जंग है खुशकी से हमें अदावत रंगीन फिल्में है और गाने बजाने हैं और में बिरयानी है और शबाब कबाब है काफी लंबे है और मेले हैं और खेल कूद चकली है और मेल जोल हैं रिश्तेदारियाँ हैं काफी नौकरियाँ हैं आओ जरा कुछ की आओ एक लंबे ही आ जाओ फिर कहते हैं भाई तो भी हमें पानी ठीक है आशुमुखी में अपना बजे के मतलब पढ़ने में ये वसीफा जाना चलता है यहाँ कीमत पड़ती है दिन में आगे बढ़ना दिन में करता है ज्यादा रखता है पानी में ज्यादा रखने वाले मछलियों के दोस्त हो जाते हैं नहीं और बाहर रहने वाले अजनबी और अजनबी इत्यादि हो जाती है इसलिए जो है वो यहाँ आदमी के लिए जो अधीन में आ गए उसकी का इलाज किसकी है जैसे रमजान शरीफ में आपने इन्होंने आजम किया था फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका आजम ढीला हो गया लेकिन फिर भी माशाल्लाह आए चाहे ऐन वक्त से ही आए अब जो हम बता चुके प्लेट में सब सिराज की जरासीम जब शहर प्लेट में सब उतार चुके तब ओहो क्या करिए चल भैया आराम से अपना माल अदन कर लो
दोनों जगह से पाया गया घर वाले भी कहते थे आप घर के बाद बीच में नहीं
तो अच्छा था ना कि आप यहीं के हो रहे थे एक तरफ तो हो जाते यदि तो याद रहना ज्यादा मुश्किल शैतान के हमलों से महफूज रहना नेक सोबत में रहना शैतान के हमलों से महफूज रहना खुदा ताला के मकबूलीन के गुलामों के पास रहना भी जिस तरह पानी न हो तो तैमुम करते हैं और नमाज कामिल होती है नमाज में नफ्स नहीं होता तैमुम करके भी नमाज कामिल होती है अगरचे पानी नहीं है अगर पानी होता तो चेहरा भी धोते और हाथ भी धोते और मसा भी करते दाढ़ी का खिलाल भी करते पैर भी धोते कितनी चीजें हम धोते अपनी और तैमुम में क्या है महज मिट्टी में हाथ लगा के झाड़ लेना उसको और चेहरे पर अच्छी तरह फेर लेना और दोनों बाजू पर पैर भी नहीं उसमें मसा भी नहीं उसमें दो ही काम किए और मिट्टी से किए تو نماز نافذ نہیں ہوگی، کامل نماز ہوگی، پورا پورا جو ثواب ملے گا. اسی طرح تیمم کا بھی پورا جو ثواب باقی کا ملے گا، وہی اثر جو پانی میں تھا وہی اثر مٹی سے ملے گا، عذر کی بنا پہ، پانی نہیں ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، تو وہ مٹی سے بھی وہی کام اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی. فتیمم صعیدا، کہ اس سے تیمم کر لو تو پاک ہو جاؤ گی. اب وضو میں چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جڑتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جڑتے ہیں، بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ جڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے، پیروں کے گناہ جڑتے ہیں، پلکوں کے گناہ جڑتے ہیں، کانوں کے گناہ جڑتے ہیں، زبان کے گناہ جڑتے ہیں، ناک کے گناہ جڑتے ہیں، غرض پورے کے پورے گناہ ظاہری سب جھڑ جاتے ہیں. یہ تیمم کیا تو کیا نہ جھڑیں گے؟ کل کیا کہتی ہے کہ تیمم کرے گا تو بھی مجبوری کی وجہ سے اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا، مجبوری ہے نا، اس کے اختیار میں نہیں ہے پانی کا حصول. اگر اختیار میں ہوتا تو پھر مٹی سے تیمم ہی جائز نہ ہوتا، مجبوری میں اس نے اور لاچاری میں یہ کام کیا اور خدا تعالی نے اس کی اجازت دی ہے کہ تیمم کر لو پاک ہو جاؤ گے. یہاں تک کہ اگر جنابت واجب ہو گئی، غسل واجب ہو گیا، جنابت ہو گئی تو بھی یہی ہے، صرف چہرے کے اوپر پھیر لیا اور صرف بازوؤں پہ پھیر لیا. بتائیے، یعنی غسل کے اندر تو وضو کے مقابلے میں پورا ہی جسم دھونا ہے اور جگہ جگہ پانی پہنچانا بھی ہے، کان کے اندر اچھی طرح، ناک کے اندر اچھی طرح، لیکن تیمم کے اندر مٹی سے بس اوپر اوپر ہی پھیر لیا، ہاتھ مٹی لگائی بھی نہیں مٹی کو. اصل میں تیمم یہ ہے کیا ہے کہ مٹی پر یا مٹی کی جنس پر ہاتھ پھیر لینا، بس یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی لگی بھی ہو اس پہ، بالکل بھی ضروری نہیں ہے. مٹی کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ کافی ہے. اب مٹی جو لگ گئی اس کو جھاڑ لو اچھی طرح، یہ نہیں کہ وہ مٹی سمیت منہ پہ مل لیا تو بھوت بن گئے، تو اس کو جھاڑ لیا، اب اس کو چہرے پر پھیر لیا، صاف ستھرا دین ہے کہ نہیں؟ ورنہ کہتے بھائی مٹی بھی ملنی چاہیے چہرے پہ، عقل سے دین نہیں چلتا. دین وحی الہی کا نام ہے، دین وحی الہی ہے، بس یہ کر لو، ہم پاک کر دیں گے، تم کام ہمارا ہے پاک کرنا، تم وہ کام کرو جو تمہیں کہا ہے، پاک کرنا ہمارا کام ہے، تو ایسے کر لو تو غسل جنابت بھی ہو گیا، پاک ہو گئے. 50 نمازیں پڑھیں، 1,00,000 نمازیں پڑھیں، اس سے آپ پاک ہیں. کون مائی کلال کہتا ہے کہ آپ ناپاک ہیں؟ کیوں نہیں ہون ہو رہا، نوٹ الاؤڈ کیوں کہہ رہے؟ دیکھو یہ باتیں ریکارڈ کی ہیں، ہاں شروع سے نہیں کیا آپ نے، وہ مچھلی والا آ گیا اس میں ذکر، ماشاء اللہ. تو اس لیے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جہاں گندم نہ ملے تو وہاں اس کے بھوسی سے کام چلا لو، کوئی اللہ والا نہ ملے تو اس کے غلام سے کام چلا لو. تو ان مقبولین کی برکت سے، ان سے تعلق کی برکت سے اور ان کی دعاؤں اور برکتوں کے فیض سے وہی فیض اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے انشاءاللہ، بشرط اخلاص اور صدق کہ اللہ ہی کے لیے آنا ہو، کسی اور کام کے لیے آنا نہ ہو، تو دنیا کے لیے آنا نہ ہو، سفارش کے لیے آنا نہ ہو، کوئی نفسانی غرض اس میں نہ ہو، کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو، تو پھر تو وہی فیض اللہ تعالیٰ عطا فرما لیں گے جو مقبولین سے ملتا ہے، کیونکہ انہیں کی تو اجازت اور دعاؤں سے بیٹھے ہیں اور بھروسہ اللہ پر ہے. جب وہ اجازت دیتے ہیں کسی کو کہ تم بھی دین کا کام کرو، لوگوں تک تعلیمات پہنچاؤ ہماری، تو وہ لکھتے ہیں توکلن علی اللہ، آپ کو اجازت دیے توکلن علی اللہ، اپنے بھروسے پہ نہیں دیتے، ہمارے بھی بھروسے پہ نہیں دیتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کب انسان بدل جائے، شیطانیت پہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ کے بھروسے میں دیتے ہیں وہ، تو اللہ ہی پھر کام بناتے ہیں. نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا، وہاں رہنا، کیوں رہتے ہو ادھر ادھر، کیوں رہتے ہو؟ یہاں رہا کرو، رہنے کی جگہ یہ ہے، یا جہاں مناسبت ہو، جہاں دین کا فائدہ ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، حالات بدلتے جا رہے ہوں، دنیا سے رغبت کم سے کم ہو ہوتی جاتی ہو، اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہو، اخلاق حسنہ پیدا ہوں، اخلاق سیئہ جاتے رہے، غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے. یہ ہے جگہ، یہاں رہنے کی جگہ یہ ہے. اور ضرورت، اپنی ضروریات پوری کرنا بھی ضروری ہے، اہل و عیال کا حق ادا کرنا، ان کے حقوق واجب اور معاش کی فکر بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. زیادہ معاش کی فکر اس میں لگ جانا یہ غفلت ہے اللہ تعالی سے، غفلت ہے یہ. کسب حلال تو عبادت ہے، لیکن اس میں اتنا کھپ جانا کہ ہمت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یہ غفلت ہے، ہے کہ نہیں؟ اور کیا. بقدر ضرورت اجمالاً روزی کا محنت کر لے، باقی تو اللہ پہ بھروسہ رکھے. چلو بھائی، لانا ذرا عرفان محبت. نعت شریف کے اشعار ہیں، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دوستو، زندگی کا پیام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام، آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام، آ گیا، لے کے پیغام دار السلام، آ گیا، لے کے پیغام دار السلام، آ گیا، آ گیا انبیاء کا امام، آ گیا، لے کے پیغام دار السلام، آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوستو زندگی کا پیام آ گیا. تیرے در پر جو خیر نام آ گیا، تیرے در پر جو خیر انعام آ گیا،
سفر جو خیر انا گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام گیا ساز و سامان عشق دوا گیا ساز و سامان عشق دوا گیا جانی حکم سجود و قیام گیا جانی حکم سجود و قیام گیا نماز ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہونے والی عبادت ہے نماز قیام بھی رکوع بھی سجود بھی تو ساز و سامان عیش دوا مانگیا ان سے پوچھو جن کو اللہ نے سجدے کی دولت سے نوازا ہے سجدے کے اندر اپنے قرب کی دولت سے نوازا ہے اس قرب کے مزے کو کیا پوچھتے ہو فرماتے ہیں کہ گر وبینی یک نفس حسن ودود گرب بینی یک نفس حسن ودود اندر آتش اب گنی جانے ودود اس حسن ودود یعنی اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کا ایک ذرہ مشاہدہ کر لو تو اپنی جان کو آگ میں ڈال دو گے تاپ نہ لا سکو گے اور یہ دولت قرب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں اور ان کا پیارا بننا آسان ہے اور سب کے لیے دروازہ کھلا ہے ان کے پیارا بننے کا اس دولت کے حصول کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے غنی ہو فقیر ہو کیسا بھی ہو سب کے لیے کھلا ہے معذور ہو بیمار ہو کس قسم کا بھی انسان ہو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون میرا مقبول بننے کا میرا ولی بننے کا راستہ ایک ہی ہے گناہ سے بچنے والا میرا ولی ہے گناہ سے بچتے جاؤ میری دوستی حاصل کر لو یہ دولت حاصل کرنا فرض عین ہے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا فرض عین ہے اللہ نے گناہوں سے بچنا فرض عین قرار دیا ہے نا اتقوا اللہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ سے ڈرو اللہ کی نافرمانی سے بچو یہ نافرمانی سے بچنا فرض ہے کہ نہیں تو جب نافرمانی سے بچنا فرض ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی ولایت ملتی ہے ولایت حاصل کرنا فرض ہو گیا اللہ کے ولی بننا فرض ہے جو آدمی یہ سمجھے کہ بس نماز روزہ کر لو تھوڑا تھوڑا دنیا بھی کرتے رہو یہ بے وقوف ہے آنکھ بند ہوتے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ ہم کس پہ مرے تھے کن لذتوں پہ مرے تھے کن حسینوں پہ مرے تھے کن شکلوں پہ مرے تھے کن قورمے بریانی پہ مٹی کے قورمے بریانی پہ مرے تھے کھاؤ پیو مگر مرو مت کھاؤ پیو لیکن مرو مت اس پہ گرو مت اس پہ اپنے اللہ کو یاد رکھو اللہ کی محبت کو حاصل کرو ان لوگوں سے پوچھو جن کو اللہ نے اپنے قرب کی دولت سے نوازا ہے کہ ساری کائنات بھی ان کے قدموں میں ڈال دو اور پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے سجدہ چھوڑ دو اور یہ دولت لے لو وہ تو سجدے کو نہیں چھوڑیں گے اس کائنات کی دولت پہ لات مار دیں گے ہمیں یہ نہیں چاہیے تو اس لیے کہ ہمیں بھی اس کی ہوا بھی نہیں لگے اور جس دن ہوا لگ جائے گی اس دولت کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو اللہ کے تعلق کی دولت ہے تعلق مع اللہ کی دولت اور ان کے قلب میں جو سکون اور چین ہے اگر بادشاہوں کو اس کی ہوا بھی لگ جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑیں بادشاہ نے جہاں ازبد لگی بونا بردن دس شراب بندگی بادشاہ دنیا دار جو ہے ان کی رگوں میں تو گٹر لائن چل رہی ہے گناہوں کی دنیا داری کی غفلت کی گٹر لائن ہے اور اولیاء اللہ کے دل میں کیا قرب کی دولت ہے تو ان بادشاہوں کو بندگی کی ہوا بھی نہیں لگے گی ہوا بھی نہیں لگے تو فرمایا کہ بادشاہوں کو اگر اس دولت قرب کی ہوا بھی لگ جائے اور اس سکون اور چین کی ہوا بھی لگ جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑیں اس قرب کی دولت کو لذت کو چھیننے کے لیے لیکن فرمایا کہ یہ تلواروں سے چھینی نہیں جا سکتی یہ تو ملتی ہے کسی خدا کے عاشق کے قدموں میں پڑ جانے سے اپنی رائے کو فنا کر دینے سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور اپنے نفس کو کچلا کرنے سے تب ملتی ہے دولت. اللہ تعالی ہم سب کو سجدے کیے اور پوری نماز کی اور تمام عبادات کی قرب کی لذت عطا فرمائے.
ساز و سامان سے دبا گیا ساز و سامان سے دبا گیا یعنی حکم سجود و قیام گیا. اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا حسین جب مقدر سے حسن تمام گیا جب مقدر سے حسن تمام گیا پا گیا پا گیا حاصل زندگی پا گیا پا گیا حاصل زندگی درد آقا کے جس دم غلام آ گیا درد آقا کے جس دم غلام آ گیا پا گیا پا گیا حاصل زندگی درد آقا کے جس دم غلام آ گیا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے تمام گیا ان کی مرضی نظر آئی رشک جنا
جنا جنت یعنی اللہ کی مرضی جنت سے بھی بڑھ کر ہے.
ان کی مرضی نظر آئی رشک جنا عشق میں ایک ایسا مقام مرنے نظر آئی رشک جنا عشق میں ایک ایسا مقام گیا لائے تشریف جب سید المرسلین لائے تشریف جب سید المرسلین خلد دنیا بنی وہ نظام آ گیا
خلد بنی جنت
لائے تشریف جب سید المرسلین خلد دنیا بنی وہ نظام آ گیا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء تیرے ابر کرم سے شہ انبیاء ہو کے سیراب ہر تشنا کہاں گیا ہو کے سیراب ہر تشنا کہاں گیا سیر ذاتی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم
بھی چاہے پیے اذن آ گیا تیری برکت سے اے سید انس و جان تیری برکت سے اے سید انس و جان سرور روشن ہوئی کیسے شام آ گیا سرور روشن ہوئی کیسے شام آ گیا تیری برکت سے سید انس و جان سرور روشن ہوئی کیسے شام آ گیا آپ کی مدح انسان کیا کر سکے آپ کی مدح انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام آ گیا عرش سے جب درود و سلام آ گیا آپ کی مدح انسان کیا کر سکے آپ کی مدح انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام آ گیا قلب شاداں ہوا روح رقصاں ہوئی قلب شاداں ہوا روح رقصاں ہوئی لب سے احمد کشیری کلام آ گیا لب سے احمد کشیری کلام آ گیا قلب شاداں ہوا روح رقصاں ہوئی لب سے احمد کشیری کلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا الہامات ربانی ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات کا مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر سنا جاتا ہے یہ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبولیت توبہ کا مفصل واقعہ ذاقت علیہم الارض سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے تین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے ان تینوں صحابہ کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑے سبق کی بات ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ترجمہ اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تنگی تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا۔ جب ان تین صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ رسول ان سے ناراض ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا، تو ان پر کیا گزری؟ ان کے غم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں۔ جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے غم کو قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مقام تھا صحابہ کا! اگر یہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی گواہی دی اور ان کے غم کو قرآن کا جز بنا دیا کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدنظری ہو جائے، تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے۔ جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی نسبت مع اللہ کا چراغ انتہائی ضعیف ہے۔ اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے۔ یہ تین حضرات، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن رفیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تینوں انصاری تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر ہی چکے، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کرے، اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے سلام و کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف قصور کیا، ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی، اور 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام کے مقاطعے سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ ان تینوں صحابہ کے واقعے کی تفصیل احادیث صحیحہ سے یہ ہے کہ ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک تھے، انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔ میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تندرستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا اور سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکے۔ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا مگر یہ کام نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے ہیں جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی، یا رسول اللہ بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا۔ میرے دل میں یہ خیالات و وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کر لیا، مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرے مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کہ تم نے کیا بیوقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا۔ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا، بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن رفیع اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں۔ ان میں سے مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ہم تینوں کے ساتھ سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باپ اور مکان ہیں جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ و ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ اس زمانے میں میرے دونوں دوست ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا۔ تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچازاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا۔ کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول. میں رو پڑا. اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ میں آیا تھا اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا. وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غفسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا, جس کا مضمون یہ تھا کہ اما بعد, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش ہے کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی تمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا, اس میں جھونک دیا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پچاس میں سے چالیس راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ میرے پاس آ رہے ہیں. آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں. انہوں نے بتلایا کہ نہیں, عملاً اس سے الگ رہو, قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے مہکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے. ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں, ان کا کوئی خادم نہیں, وہ ضعیف البصر بھی ہیں. کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت کرنے میں ممانعت نہیں, البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں, واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے. رات دن روتے رہتے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو, جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے. میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں, بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ اسی حال میں میں نے 10 راتیں اور گزاری, یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں. اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حاضر تھیں, انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا, رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت سے تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے سلا کے پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو. ایک روایت میں ہے کہ بلند آواز سے کہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی, بشارت ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے دو آدمی دوڑے, ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا, جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی. اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے, مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک پر جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لگ کے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے کعب, بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, تم نے سچ بولا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں, کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا, نہیں, کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو, یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ جی اچھا, آدھا مال صدقہ کر دوں. آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا. میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے, اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا. جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا, الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے. خدا کی قسم, اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا, جھوٹ سے پرہیز کیا, کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے, جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ نازل ہوا, سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, سے لے کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تک. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عشق و محبت اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت باب الریاء والسمعۃ, ریا اور سمعۃ کا بیان. ریا کہتے ہیں اپنی عبادتوں سے مخلوق کے دل میں عزت اور مرتبہ طلب کرنے کو, اور ریا بغیر نیت کے خود بخود نہیں چپک جاتی, جیسا کہ اکثر سالکین وسوسہ ریا کو ریا سمجھ کر پریشان رہتے ہیں. اخلاص کی نیت ہو یہی کافی ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس عبادت میں ریا کا خوف ہو اس کو کثرت سے کرے, پھر وہ عادت سے عبادت بن جاتی ہے. حضرت خواجہ منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ ریا جس پہ تھے زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تائی کسی سے سنے اور اس سے خوش ہو تو یہ علامت وجود ریا کی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ستاری یاد کر کے خوش ہو کہ اس کریم ذات نے میرے عیبوں اور برے اخلاق کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور ان کے دل میں حسن ظن ڈالا اپنی مخلوق میں اور ظاہر فرمایا ہمارے حسنات اور طاعات کو اور شکر بجا لایا, تو یہ ریا نہیں بلکہ یہ فضل و لطف حق ہے اور اس پر سرور تشکر ہے, یعنی شکر ہے, شکر احسانات الہیہ سے ہے. ضروری ہے کہ ہر عبادت کے شروع میں بھی ریا سے بچے اور درمیان میں بھی اور بعد عمل کے بھی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے 2 حج کیے تھے, کوئی مہمان آیا, اس نے نوکر سے کہا کہ اس مہمان کو اس سوراخی سے پانی پلا جس کو دوسرے حج میں خریدا تھا. فرمایا کہ اس شخص نے ایک جملے سے 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا. حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فصل اول, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا سنت ہے. اللہم انی اسئلک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا. نشستی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں، پھر خیبر سے واپس تشریف لا کر شوال سن 7 ہجری تک آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے اور اس مدت میں مختلف سرایا روانہ فرمائے. سریا ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ جانب نجد بنی فزارہ کے مقابلے میں، سریا عمر رضی اللہ عنہ بجانب حوازن، سریا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بجانب بشیر بن دارام یہودی، سریا بشیر بن سعد بجانب بنی مرہ، ایک سریا بجانب حرقات از قبیلہ جہینہ، سریا غالب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بجانب بنی الملوح بمقام قدیب، سریا بشیر بن سعد بن جانب جماعت عینیہ عیینہ بن جانب جماعت عیینہ از یمن وقطفان وحیان، سریا ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سریا بجانب عظم، سریا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ. اور خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع واقع ہوا، اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا اور اس کو غزوہ نجد اور غزوہ بنی انمار بھی کہتے ہیں، اور اسی سال قحط پڑا. آپ کی دعا سے پانی برسا رمضان میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم ارحم امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. السلام بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟
آپ
نے ان کے علاج نہیں کیا، دیکھ بھال ہی نہیں کی، بیچارے بیمار پڑے گئے، دیکھ بھال
نہیں
کیا، ٹانگے دبانی چاہیے تھی، دیکھ بھال علاج کیے تو کون سا سامان
ڈاکٹر اپنے گھر سے بلا کے